حسین یا حسین یا حسین،
جسم بھی حسین کا جان بھی حسین کی، جسم بھی حسین کا جان بھی حسین کی،
اپنا کچھ نہیں ہے اپنی زندگی حسین کی،
جسم بھی حسین کا جان بھی حسین کی۔
سلامتی ہے علماء حق مراجع عزام بالخصوص ولی فقی بلند تر صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ شاید میرے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ میں پروگرام کی کسی بھی ڈیٹیل کو چینج کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے اندر اس بات کو احساس کر رہا ہوں کہ میں انگلش میں اسپیچ نہیں کروں گا، ابھی میں صرف اردو میں اسپیچ کروں گا۔ میں نہیں چاہ رہا کہ میری انگلش کی اسپیچ سے آپ کا کچھ جوش و جذبہ مان پڑ جائے، میں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہوں۔
نعرہ صلوات،
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔
اردو، so extremely sorry to those who are waiting for English. I think very few of you, so just going to Urdu inshallah. I don't want to lose this moment. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم،
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد،
محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔
سب سے پہلے پروردگار عالم کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی، یہ سعادت دی کہ سید الشہداء کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم الشان خاندان کے نام پر یہاں پہ جمع ہوں۔ جب دنیا میں لوگ مادہ پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہیں، خداوند متعالیٰ نے ہمیں حب اہل بیت کی نعمت سے نوازا ہے، اس فرش پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے، ہماری قوم کی شناخت کو سید الشہداء کے نام کے ساتھ قرار دیا ہے، خداوند متعالیٰ نے ہمیں فخر دیا ہے کہ لوگ ہمیں حسینی کہتے ہیں، خدا نے ہمیں فخر دیا ہے کہ لوگ ہمیں امیر المومنین کے نام سے منسوب کر کے علی کا شیعہ تعبیر کرتے ہیں۔ خداوند متعالیٰ کی اس عنایت کی انتہائی شکر گزار ہیں، اور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس پر خداوند متعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ان شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں یقیناً نعمت میں اضافہ کروں گا۔ تو خدا سے کہیں گے، خدایا ہم اس نعمت پر تیرے شاکر بندے بننا چاہتے ہیں تاکہ تو ہماری اس حب اہل بیت میں مزید اضافہ فرما۔ اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس عید کے موقع پر وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے باآواز بلند درود بھیجے، محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
اذان محترم، اس موقع پر بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، اور کچھ حالات بھی آپ کی خیال نظر میں ہیں کہ کس قسم کے حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر۔ دل چاہتا ہے اس کی مناسبت سے بھی کچھ باتیں کی جائیں، اور ہمارے دوستوں نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے وہ بہت اچھا ٹائم دیا ہے، انہوں نے فلیکسیبلٹی دی ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم لینا چاہیں تو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی جو جوش و خروش یہاں پر ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی میرا دل چاہتا ہے اس کے اوپر کچھ بات کروں، لیکن ان تمام کے ساتھ میرے اندر ایک مشکل بنتی جا رہی ہے، میں میلاد میں بیٹھتا ہوں اور مجلس میں تبدیل کر دیتا ہوں، یہ بہت عجیب مشکل بن گئی ہے۔ اس بات کو میں واقعاً احساس کرنے لگا ہوں کہ جب میں آتا ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، جب میں جانے لگتا ہوں تو لوگوں کے چہرے بہت سنجیدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی استثنا بھی نہیں ہو پا رہا، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو کل میں بہت اپریشیٹ کر رہا تھا ڈیلس میں کہ ہمارے بعد کچھ شعرا موجود تھے کہ جب ہم اس کو مجلس میں تبدیل کر دیں تو وہ دوبارہ میلاد میں تبدیل کر دیں۔
اللہم
صل علی محمد آل محمد عجل فرج۔ لیکن بہرحال کچھ مجبوریاں ہیں جن کے تحت ہمیں ان موضوعات کا انتخاب بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے، تو آپ کے جوش و خروش کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود انتہائی سنجیدہ کچھ معاملات بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، ان کا عرض کیا جانا بھی انتہائی ضروری تھا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد آل محمد عجل فرجہم۔ ماہ شعبان بہت عجیب مہینہ ہے، ایک طرف سے مہینہ معنویت کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اس کے اندر مناجات شعبانیہ ہیں، اس کے اندر درود شعبانیہ ہیں۔ وہ دو ایسی عبارات ہیں خاص کر مناجات شعبانیہ، اس کے بارے میں عرفا کہتے ہیں کہ اگر کوئی عارف بنائے تو اس کو پڑھے بغیر نہیں بنائے، اس نے اس کو پڑھا ہے۔ بڑا اچھا موقع ہے شعبان کے مہینے کے اندر، آپ کے پاس ٹائم ہو کسی طریقے سے نکال لیجئے کہ کم از کم ایک دفعہ کم از کم ترجمے کے ساتھ، پورے اچھے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کے مفاہیم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اسی طریقے سے درود جو اس مہینے کے اندر موجود ہے اس کو بھی دیکھیں۔ تو یہ ایک معنویت کا مہینہ ہے، لیکن اس میں جو بہت اضافہ ہوا اس کی معنویت کے اندر وہ دو عظیم الشان تاریخوں کے ذریعے سے ہوا، ایک 3 شعبان اور 1 15 شعبان۔ کیا ربط قرار دے سکیں گے ان دونوں کے اندر؟ ہم ایسا نہیں ہو پائے گا کہ خدا متعال نے اگر کچھ تاریخوں کو نزدیک کیا ہے اور کچھ تاریخوں کو دور کیا ہے تو اس میں کوئی راز نہ ہو، یہ مشکل ہے۔ یعنی خدا متعال جس کا نظام اتنا شدید ہے کہ آج اگر آپ بیٹھ جائیں اور اس کے پاس آپ کے پاس فن ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 1 کروڑ سال میں کتنی دفعہ سورج گرہن ہوگا، کتنی دفعہ چاند گرہن ہوگا، یہ مشکل کام نہیں ہے، آپ یہ سب بتا سکتے ہیں، اتنا کیلکولیٹڈ ہے۔ آپ جو اسپیس شٹل بھیجتے ہیں اور اتفاقاً اپنے شہر سے ہی بھیج رہے ہیں جہاں کہیں سے بھی جا رہے ہیں، تو وہ مائکرو سیکنڈ کے اندر اگر غلطی کریں گے تو ختم ہو جائیں گے، اتنا کیلکولیٹڈ ہے۔ یہ جو خدا اتنا کیلکولیٹڈ ہے، اس نے 1 3 کو بھیجا اور 1 15 کو بغیر سوچے سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی راز ہوگا۔ یہاں پر ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہم ایک مکتب فکر ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہماری شناخت کیا ہے؟ ہمارے پاس 14 معصومین ہیں، 12 ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، عظیم الشان شخصیتیں ہیں، اور بالاخص بی بی ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے آپ کے مکتب کی شناخت کیا ہے، تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں ہمارے مکتب کی 2 شناخت ہیں، ایک ہماری ماضی میں شناخت ہے، ایک آئیڈینٹی ہماری ماضی میں ہے پاس میں ہے، اور ایک آئیڈینٹی اور شناخت ہماری مستقبل کے اندر ہے، ان پر ہم ڈسٹنگوشڈ ہیں، ان پر ہماری شناخت کا دار و مدار ہے۔ ماضی میں جو بھی ہماری شناخت ہے وہ کربلا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہم ماضی میں کربلا سے منسوب ہیں، ہمیں وہ قوم کہا جاتا ہے جو عزادار ہے، ہمیں عزاداری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے، پوچھے شیعہ علی کون ہے، تو وہ آپ کو فوراً جواب میں کہیں گے شیعہ علی وہ ہے جو محرم میں عزاداری کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ایک شناخت بنی ہے عزاداری سے۔ تو اگر ماضی میں ہم سے کوئی پوچھے کہ پاس میں آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، تو ماضی میں ہماری شناخت کربلا ہے، اور مستقبل میں ہماری شناخت امام کا ظہور ہے۔ یہ شیعہ قوم ہے، یہ کربلا سے کچھ حاصل کر رہی ہے اور اس کو امانتاً اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور کربلا کے وارث کا انتظار کر رہی ہے تاکہ اس امانت کو وہاں پر منتقل کر دے۔ ہمارا مستقبل سرخ اور ہمارا ماضی بھی سرخ ہے، ہم قربانیوں پر بنے ہیں اور قربانیوں کے لیے زندہ ہیں. میں یہ سمجھ پایا ہوں. ہمارے بچے بچے نے کربلا کو یاد کیا ہے. کوئی شیعہ اس روئے زمین کے اوپر ایسا نہیں ہوگا جس نے کربلا کو یاد نہ کیا. ہم کربلا کے خون کو یاد کر کر کے بنے ہیں اور اس نے ہمیں مسلسل کچھ درس دیے ہیں. اور ان دروس کو لے کر جس چیز کا ہمیں انتظار ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرزند حسین نے تشریف لانا.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
اور جب وہ تشریف لائیں گے, کل میں نے عرض کیا اس پوائنٹ کو دوبارہ اور یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمارے پاس روایت موجود ہے, جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو اپنا تعارف کروائیں گے اور اپنے تعارف میں کروائیں گے اور کہیں گے انا ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں. یعنی وقت کے امام اپنے ماضی کو اس کربلا کے واقعے سے متصل کریں گے, میں اس حسین کا بیٹا ہوں. اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ وقت کے امام کی تشریف آوری پر گویا امام حسین کا نام دنیا میں اتنا مشہور ہوگا کہ وقت کے امام آ کر کہیں گے جس حسین کو تم سب جانتے ہو نا, میں اس کا بیٹا ہوں,
میں اس کا بیٹا ہوں.
صلی علی محمد آل محمد و عجل.
یہ پوائنٹ ہمیں ہمت دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں امام حسین کا نام پوری دنیا میں پھیلنا ہے, اس کام میں قطعاً ہونا ہے. اور آج سے 30 سال پہلے اگر شاید کوئی ہم سے کہتا تو ہم نہیں سمجھ پاتے. اب سمجھنا بہت آسان ہے, اب سمجھنا بہت آسان ہے. میں بار بار اس کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں. جب میرے بچپنے میں ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو ٹیلی ویژن کے اوپر 40 کے موقع پر 20 منٹ کی خبروں کے بعد ایک جملہ آتا تھا, آج سیدنا امام حسین کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا گیا, ختم. یہ 30 سال پہلے تھا. آج اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 3 دن کے اندر 2.5 کروڑ انسان اس روزے کے گرد گھومتے ہوئے نظر آتا ہے. دنیا کا کون سا چینل ہے جو نہیں دکھائے گا؟ کوئی کیسے اگنور کرے گا اسے؟ 2.5 کروڑ انسانوں کا اجتماع ہو رہا ہے 3 دن کے اندر, اور ان سب کی زبانوں پر ایک عجیب نام آیا ہوا ہے. اور اس کو بھی آپ کی روح کی مزید تازگی کے لیے عرض کروں گا, اور یہ میرے ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے ثبت ہوا کہ جب اس لائن صدام حسین کو ختم کیا گیا اور پہلی دفعہ کئی سال کے بعد 40 منعقد ہوا, پورے عراق سے اہل بیت کے چاہنے والے بلکہ در حقیقت پوری دنیا سے سید الشہداء کے روضے کے اوپر جمع ہوئے, تو لوگوں نے ان باتوں کو یاد کیا کہ صدام کے دور میں ہم پہ کیا ظلم ہوئے تھے. اور اس میں ایک پوسٹر, ایک بینر مجھے نظر آیا جو لوگوں نے پکڑا ہوا تھا, اور اس کے اوپر عربی میں لکھا تھا, دیکھ صدام تو مر گیا, حسین زندہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے تو مر گیا اور حسین زندہ ہے, یہ سید الشہداء کا اثر ہے. اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا, یہ جو مکتب فکر یہاں تک پہنچا ہے اور 25-30 سال کے اندر بہت عظیم الشان تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب میں سے کچھ لوگوں نے یقیناً تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے غیبت کبریٰ کا مطالعہ کیا ہوا ہے. میں صرف طالب علم ہونے کے ناطے ایک بات دعوے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تمام غیبت کبریٰ کے اندر آج تک کبھی اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ طاقت نصیب نہیں ہوئی تھی جو اس وقت نصیب ہے. پوری غیبت کبریٰ کے اندر اس 1100 سال سے اوپر دور میں پہلی دفعہ ہم اس جگہ پہنچے ہیں, ہم یہاں پر پہلی دفعہ آئے ہیں. اب آپ سمجھ لیں آپ کس ایج کے اندر ہیں. ہماری ایک مشکل ہے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کھڑے کہاں پر ہیں, ہم اپنے دور کو نہیں پہچانتے. اگر میں انگلش میں اسپیچ کرتا تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ حسینی کسے کہتے ہیں, حسینی کسے کہتے ہیں. حسینی وہ ہوتا ہے جو موقع کی نزاکت کو پہچانتا ہے, حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے, بہت سارے لوگ جنگ بدر کے برابر میں کھڑے تھے, آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ یہ جنگ بدر کتنی اہم ہے. بہت سارے لوگ کربلا کے برابر میں کھڑے تھے اور نہیں سمجھ پائے کہ کربلا کی جنگ کتنی اہم ہے. یہ حسینی نہیں بن سکے, ان کے اندر موقع کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی. سمبولک ایونٹ آپ کے سامنے ہے, سید الشہداء ایک آدمی کے خیمے پر پہنچے اور کہا تو ہماری مدد کرو. اس نے کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. سید الشہداء نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے, کرنا چاہو تو کرو, لیکن میں تم کو دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا چونکہ آپ میرے پاس تک آئیں, میں آپ کو ایک گھوڑا دوں گا اور میں آپ کو ایک شمشیر دوں گا. یہ گھوڑا پورے عرب کے اندر سب سے تیز رفتار گھوڑا ہے, اگر آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دوڑیں گے تو عرب کا کوئی گھوڑا آپ کے نزدیک نہیں آ سکے گا, آپ کی جان بچ جائے گی. اس کے بعد اس نے کہا میں ایک شمشیر آپ کو دیتا ہوں, اس شمشیر کی قیمت اتنی ہے, اس کے اوپر فلاں زہر لگائے, اگر کسی کو اس کی نوک بھی ٹکرا گئی زندہ نہیں بچے گا. سید الشہداء نے فرمایا کہ کربلا میں نہ مجھے تمہاری شمشیر کی ضرورت ہے نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے, اگر جان دے سکتے ہو تو میرے ساتھ آؤ. یہ سب یہاں نہیں چاہیے. اگر کوئی اور جنگ ہوتی تو یہ قبول کر لیا جاتا. جنگ تبوک کے اندر مال قبول کیا گیا تھا, دوسری جنگوں کے اندر اللہ کے رسول نے مال قبول کیا تھا, لیکن یہ جنگ کربلا کی جنگ تھی. اور یہ عقل مند آدمی بعد میں سالوں تک روتا تھا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی اور میں پہچان نہیں سکا. یہ حسینی نہیں بن سکا. کیوں نہیں بن سکا؟ اس کو موقع کی شناخت نصیب نہیں ہوئی, موقع کو پہچان نہیں سکا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, 1100 سال میں تمام غیبت کبریٰ میں پہلی دفعہ ہم اس طاقت پر آئے ہیں, اس جگہ پر پہنچے. ہم اگر اس کو نہیں پہچان سکے ہم سے کیا سوال ہونے والے ہیں, اگر ہم نہیں پہچان سکے. اچھا, جو لوگ نہیں پہچان سکے ان کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ بھی عام حالات ہیں. وہ لوگ جو کربلا کے بالکل نزدیک کھڑے تھے, کربلا میں شامل نہیں ہو سکے, وہ کیا سمجھتے رہے؟ وہ سمجھتے رہے جس طرح 60-65 سال کی زندگی میں مختلف موقع آتے ہیں, کبھی جنگ ہوتی ہے کبھی صلح ہوتی ہے, یہ بھی 10 جنگوں میں سے ایک جنگ ہے. وہ نہیں پہچان پائے کہ نہیں, یہ ایکسٹرا آرڈنری جنگ ہے, یہ تاریخ اسلام کی, تاریخ انسانیت کی منفرد جنگ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کے اور ہمارے پاس شناخت کا وہ کون سا انسٹرومنٹ ہے جس سے ہم اس بات کو پہچان سکیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم وہ نہ کر سکے جو ہماری ذمہ داری تھی, تو پھر قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے. قرآن کریم ہم سے کبھی بھی ابدی فضیلت کا وعدہ نہیں کرے گا, اور یہ میں خاص کر برِ صغیر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں سے کہتا ہوں. خدا متعال نے ہم سے, ہمارے اجداد سے کچھ کام لیے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے. پوری دنیا کے اندر جتنا ذکر سید الشہداء برِ صغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذریعے پھیلا ہے, دنیا کی کسی قوم کے ذریعے سے نہیں پھیلا اتنا.
نعرہ صلوات,
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل.
یہ ذمہ داری انجام دی ہے, بحمداللہ رب العالمین, اس پہ ہمیں فخر ہے. لیکن ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, اور اس کی تفصیل کو فی الحال میں چھوڑ رہا ہوں, وہ یہ کہ خدا متعال نے کچھ قوموں کو فضیلتیں دی ہیں, لیکن اگر انہوں نے اپنے کردار کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو ان سے فضیلتیں واپس بھی لی ہیں, ان سے فضیلتیں واپس لے لیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک سادہ سی یہ ہے کہ خدا کا دین کسی قوم کا انتظار نہیں کرتا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان عدتم عدنا, اگر تم پلٹ جاؤ گے تو ہم بھی اپنے وعدے کے اوپر نہیں ہیں, پھر ہم نے تم سے کوئی ابدی وعدہ نہیں کیا ہوا, ہمارا معاملہ تم سے ختم ہے. پھر ایک اور جگہ بالکل صراحت کے ساتھ کہتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم پلٹ گئے تو خدا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ خدا متعال نے اعلان کیا ہوا ہے. اس خاطر مجھ جیسے طالب علم کو ہمیشہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے, ہمیں یہ پہچاننا پڑے گا ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس ذمہ داری کو آگے پہنچانے کے لیے ہمیں کیا کام انجام دینا ہوگا. چند پوائنٹس پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، اس سے پہلے کہ پاکستان کے حوالے سے عرض کروں، ایک بات کے اوپر صرف ٹاپک کو عرض کرتے ہوئے تاکہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کریں جب بھی آپ کے لیے موقع ہو. آپ نے کبھی مختلف ایونٹس دیکھے ہوں گے، امریکہ کے اندر بھی بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کبھی ایک زمانے میں ملین مین مارچ ہوا تھا. آپ نے اس کی پریپریشن دیکھی ہوگی کہ کیا کیا اس کی تیاریاں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کتنے مہینے کوشش کی جاتی ہے تب کہیں جا کر ایک ایونٹ رونما ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی پارٹی کے بارے میں دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک پارٹی کام کر رہی ہوتی ہے ایک ملک کی سطح کے اوپر، تو نہیں معلوم کتنے اس کے آفیسز ہوتے ہیں، اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے رینک اینڈ فائل ہوتے ہیں، اس کی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں ایک آرگنائزیشن کے کام کرنے کے دوران ملوث ہوتی ہیں. اور ایک آرگنائزیشن کا آپ کو اثر کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جب اس کا کوئی آؤٹ پٹ نکل رہا ہوتا ہے. مثلا کوئی کمپنی اگر کوئی پروڈکٹ بھی بیچ رہی ہوتی ہے اور دسیوں شہروں کے اندر وہ نظر آتی ہے پروڈکٹ، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سسٹم کام کر رہا ہوگا، ورنہ یہ پروڈکٹ 10 شہروں کے اندر 10 ملکوں کے اندر نظر نہیں آنی چاہیے تھی. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے کتنے تھے؟ رسول اللہ کی وفات کے بعد اس مکتب فکر کے سردار، اس کے امیر اور امام کے گھر پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے دفاع میں 10 لوگ بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. اس کے ماننے والے اتنے کم تھے. اس کے 50 سال کے بعد اس مکتب کے سردار پر ایک اور حملہ ہوا اور اس وقت اس کے دفاع میں آنے والے 200 افراد بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مکتب کے سردار کے لاشے کو پامال کیا گیا، ان کی اولاد کو اسیر بنایا گیا، اور کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ ان کو چھڑا سکے. مسلسل یہ مسائل پیش آتے رہے آپ کے سامنے. اس مکتب کے سردار کو جیل میں ڈالا گیا، سالوں تک وہ جیل میں تھے اور رہائی بھی انہی زنجیروں میں ہوئی ہے موت کی صورت میں، یہ ہم سب کو معلوم. اس حد تک قسمہ پرسی تھی کہ اس مکتب کے سردار کو غیبت میں جانا پڑا. ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں دنیا کی مضبوط ترین حکومت اس مکتب کے ماننے والوں کی ہے.
تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آمنائی رہبر.
30 سال پہلے اگر اس دنیا میں کبھی کوئی جہاد کا نام لیتا تھا، 30-35 سال پہلے، تو یہ دنیا یاسر عرفات کا نام لے رہی تھی. اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی جہاد کا نام لے گا، اس کو خود بخود حسن نصر اللہ کا نام لینا پڑے گا. یہ اس مکتب فکر کی طاقت ہے، اس نے دنیا کو تبدیل کیا ہے. اس وقت ہم اس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، اپنے آپ سے صرف ایک بات پوچھئے گا، وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ کون سے پیرامیٹر ہیں جس کے ذریعے سے ایک قوم، ایک مکتب فکر اس کمزوری سے نکل کر اس طاقت تک پہنچ سکتی ہے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں بہت اطمینان سے عرض کرتا چلوں، آپ اور میں پہچان سکیں یا نہ پہچان سکیں، جو اس کے دشمن ہوں گے انہوں نے ضرور پہچانا ہوگا، وہ ضرور پہچانا ہوگا. آپ اور میں شاید نہ سمجھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان کو ضرور پتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ اور میں شاید نہ سمجھ سکیں کہ ہماری اصلی طاقت کہاں پہ رکھی ہوئی ہے، ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے آپ کی اصلی طاقت کہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے خلاف حربوں کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے، وہ اس میں مشغول رہیں گے. آپ کو اور ہمیں مسلسل دیکھنا پڑے گا، وہ لوگ اپنے اس کام کے ماسٹرز ہیں. کچھ چیزوں کا ہمیں بھی اعتراف کر لینا چاہیے. اگر آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دنیا کے شر پسندوں کا نیٹ ورک کمزور ہے تو یہ اپنے دشمن کو پہچاننے میں کوتاہی ہے. آپ ہرگز یہ نہیں کہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناقابل شکست ہیں، قطعاً قابل شکست ہیں، بلکہ انتہائی کمزور ہیں. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا، مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، لیکن کس کے مقابلے میں؟ جو ان کو پہچان لے، پہچاننے کی کوشش کرے. طاقت نہیں ہے، لیکن دکھاوے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی نہ پہچانے تو سمجھے گا ناقابل شکست ہے، وہ اس کو ناقابل شکست سمجھے گا. آپ اس طاقت کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، آپ کے پاس ہے کیا چیز. اچھا، اس کا بھی اچھی طریقے سے انالیسس کر لیجئے، آپ کی کس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں، کیا چیز ہے آپ کے پاس؟
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا
حسین، لبیک یا حسین.
ان تمام چیزوں کا انالیسس آپ کے اور میرے پاس ہونا چاہیے، اور ہم بات اگر کبھی حاصل کرنا چاہیں گے پھر دوبارہ کربلا کے میدان سے ہی سیکھ پائیں گے. یہ جو سعید الشہدا کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، ان کے اندر خاص باتیں کیا تھیں؟ ان خاص باتوں نے کچھ قوموں کو اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا. اگر وہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر ہوئیں، ہمارے پاس وہی طاقت ہے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوئیں، پھر وہ طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. اور جب اتنا آپ نے سنا تو میں اس میں اس بات کو اور اضافہ کروں، اور پھر ان طاقت کے جو مبنی چیزیں ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی دو چار آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اس بات کو اور سماعت فرما لیجئے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
محمد و آل محمد، محمد عجل فرجہ.
اس کو میں نے ابھی پچھلی نشست میں بھی کہا تھا، اور یہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہا ہوں، ایک حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس کا ایک پس منظر ہے کس طریقے سے یہ بات کہی گئی، کس جگہ کے اوپر کہی گئی. لب لباب یہ ہے، ہر قوم کے پاس کچھ نعرے ہیں اور کچھ حقائق ہیں، کچھ نعرے ہیں اور کچھ حقائق ہیں. اور اس کو جب ہم ادبی لحاظ سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہر قوم کے پاس ایک شعور ہے اور ایک شعار ہے. شعار کہتے ہیں نعرے کو، اور شعور کہتے ہیں فکر کو. ہر قوم کے پاس کچھ شعور ہے اور کچھ شعار ہے، لیکن قوموں کے اندر ایک مشکل ہے، کسی کے پاس شعار زیادہ ہے، کسی کے پاس شعور زیادہ ہے. بیلنس کامیابی کی دلیل ہے. مشکل ساری یہاں پر. بعض قومیں کیسی ہیں؟ ان کے اندر شعور ہے، شعار نہیں ہے. بات سب سمجھتے ہیں، میدان میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، میدان میں نہیں اترتے. لائبریریوں میں اچھے ہیں، قلم بہت اچھا ہے، لیکن میدان میں اتارنے کی کوشش کرو، اس میں بہت کمزور ہیں. ان کے اندر شعور ہے، شعار نہیں ہے. اچھا، بعض قومیں ایسی ہیں جن کے پاس نعرے قوی ہیں، یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے، شعور کی کمی ہے. بس کسی قوم کے پاس شعور ہے، کسی قوم کے پاس شعار ہے. یہ سینٹر بہت اچھا ہے، یہاں پہ وہ دونوں قومیں جمع ہو گئی ہیں. میں شیعت کو لوکل پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں شیعت کو گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتا ہوں. شیعت کے اندر رہتے ہوئے، تشیع کے اندر رہتے ہوئے، اس سے بھی وسیع دیکھنا چاہیے، لیکن فی الحال موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. تشیع کو اگر اس کے عالمی پس منظر کے اندر رکھیں تو کچھ قوموں نے شعور کی ذمہ داری اٹھائی ہے، کچھ قوموں نے شعار کی ذمہ داری اٹھائی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، بر صغیر کو کس میں رکھیں گے؟ میں نے جہاں کہیں یہ سوال کیا ہے، سب نے اگر جواب دیا ہے تو یہی دیا ہے، بر صغیر شعار پہ ہے. اور یہ ہماری کمی ہے، یہی ہمارا پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہے کہ ہمارے پاس شعار مضبوط ہے. لیکن جو مشکل ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ شعور کی کمی ہے. اچھا جو شعور کی کمی ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے, اس کو کوئی بھی ایکسپرٹ کسی بھی راستے پر کسی بھی وقت دھکا دے سکتا ہے. اس کا ریئیکشن پریڈکٹیبل ہوتا ہے. جس قوم کے اندر شعار زیادہ ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہوتی ہے. اپنے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ایکسپرٹ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ کس ٹائم پر کون سا کام کر کے اس کو کس سمت میں دھکا دیا جا سکتا ہے. بدقسمتی ہمارے ساتھ مسلسل یہی ہو رہا ہے, مسلسل یہی ہو رہا ہے. اچھا جو صاحب شعار قوم ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے. یہ میدان میں پہلے اترتی ہے اور بعد میں سوچتی ہے کہ کیوں اتری ہے. یہ میدان میں پہلے اترتے ہیں اور بہت بعد میں سوچتے ہیں کہ اس میدان میں, بلکہ اگر یہ نہ سوچنا پڑے کہ دھکا کس نے دیا ہے. بعض اوقات تو یہ ہو جاتا ہے, خود نہیں اترتی, کوئی اور اتار دیتا ہے اور پھر یہ اترنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ یہاں لایا کون تھا. مجھے میلاد پر آپ کو کچھ خوش بھی کرنا تھا, میں نے اسے دو چار جملے اس میں ڈال دیے.
درود بھیجیں
محمد والے. اچھا ہم اس کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ جس قوم کے پاس شعور ہے اس کو شعار کی طرف لانا پڑتا ہے, اور اس کو شعار کی طرف لانے کے لیے کچھ انسینٹیوز ہوتے ہیں جو اس کو دینے پڑتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو انوالو کرنا پڑتا ہے. اور قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ امام خمینی نے باشعور قوم کو مکمل شعار دے دیے. انہوں نے اس کام کو بہت ہوشیاری سے انجام دے دیا. صرف ہمارے ساتھ ایک مشکل رہ گئی ہے, اس باشعار قوم کو شعور کیسے دیا جائے. ہمارے ساتھ یہ مشکل باقی ہے. اور اعزان محترم یہ وہ مشکل ہے جس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ کام کیسے ہوگا؟ اچھا اس کام کی ایک بہت واضح نشانی ہے. اب تھوڑا سا اور سنجیدگی کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. آپ اور میں پاکستان کے حالات سے کافی پریشان ہیں, اور مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ریئیکشنز اس کے ظاہر ہو رہے ہیں, اور آپ کی کمیونٹی کے اندر بھی یقیناً ظاہر ہوتے ہیں. اس باشعور قوم کے ابھی تک شعار نہ ہونے کی, باشعار قوم کے شعور نہ ہونے کی ایک نشانی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا ہم کہاں سے گزرے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اس کو نہیں پتا چل رہا. میں آپ کو تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں, سکون کا مطلب اطمینان ہے. میں اس کو یقین نہیں کہہ رہا کہ 100% ہو, میں اس میں کچھ پرسنٹیج چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں احتیاطاً. تقریباً سکون اور اطمینان سے کہہ رہا ہوں, ابھی تک مجھے نہیں معلوم کسی نے پاکستان میں دوستوں میں سے ہمارے لیے لائن آف ایکشن بنایا ہو. تقریباً سکون اور اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. یہ ہماری باشعار قوم کے کم شعور ہونے کی نشانی ہے. اس قوم میں عجیب و غریب پوٹینشیل ہے. اس قوم کے پوٹینشیل کو آپ عجیب و غریب سمجھ لیجئے. یعنی آپ یہاں پہ تشریف فرمائے نا, اور لبیک یا حسین فرمایا بھی آپ نے, اور آپ نے جوش و جذبے سے فرمایا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت اچھا کام ہوا. لیکن جب آپ کراچی کی سڑکوں پہ بیٹھے ہوں اور چاروں طرف سے آپ کو پتا ہو کہ کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں خواتین بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں سب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں, اور آپ سے زیادہ جذبہ نیچے لوگوں کے اندر ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں پوٹینشیل ہے. اس قوم میں پوٹینشیل ہے. اس میں پاکستانی قوم کا اسٹانچ بلیور ہوں. تمام تر اس کی برائیاں جو سنتا ہوں اس کے باوجود میں کہوں گا میں اس کا اسٹانچ بلیور ہوں. جتنا بھی لوگ کہتے ہیں نا پاکستانی قوم میں یہ کمی ہے, انآرگنائزڈ ہیں, جاہل ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, میں ان سب کے باوجود اس قوم کا بلیور ہوں. اس قوم کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ دوسری بہت کم کسی قوم کے اندر ہے. یہ حیرت انگیز قوم ہے. صرف ایک مشکل ہے اس کے ساتھ, اس کے اندر شعور دینے والوں کی کمی ہے.
لوگ اس کے شعار کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. اور میں اپنے طور پہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دل میں اس قوم کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, وہ کیوں اس کام کو نہیں کر رہے؟ اس کام کے لیے اپرچونٹی چاہیے, اس کام کے لیے ریسورسز چاہیے, اس کام کے لیے کم سے کم پیس آف مائنڈ چاہیے جو یہاں پر اویلیبل ہے. آپ چند سکے دے کر کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی ذمہ داری انجام پا رہی ہے؟ جب آپ کے سامنے پاکستانی قوم کی کوئی مشکل آتی ہے, آپ لوگ اٹھتے ہیں, ایک باکس لے کر چندہ جمع کرتے ہیں, وہ چندہ پاکستان پہنچا کے سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری انجام پا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ کب تک آپ اپنے ساتھ یہ کریں گے؟ آیا واقعی پاکستانی قوم کو چند سکوں کی ضرورت ہے؟ خدا شاہد ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے تک ہماری صورتحال یہ تھی, پاکستان بننے سے اب تک, یہ جو آپ ہمارے ساتھ ہونے والے حادثات کے ذکر ہیں کراچی کے اندر, اس کا ایک سبب میں آپ کو بالکل تحلیلی سبب انالیٹیکل ریزن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, 10-12 سال پہلے تک ہماری پاکستان بننے سے صورتحال اس وقت تک یہ تھی, جب ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے سامنے پہنچتے تھے اس سے کہتے تھے ہمیں عزداری کا تحفظ چاہیے. آپ جا کے اس پہلی میٹنگ کے ریکارڈ کو دیکھ لیجئے جو اس کے ان آفیشیل میٹنگ منٹس ہیں جس کے اندر شیعہ اکابرین نے قائد اعظم سے ملاقات کی, اس سے لے کر ابھی 10-12 سال پہلے تک کوئی بھی میٹنگ ہوتی تھی اس میں اہل بیت کے چاہنے والے جب کسی پولیٹیشین پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ایجنٹ سے ملتے تھے اس کے سامنے جا کر کہتے تھے ہمیں عزداری کا تحفظ چاہیے, اور وہ ہمیں عزداری کے تحفظ کے نام پر اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز میں استعمال کرتے تھے. 10-12 سال پہلے قوم کے اندر ایک شعور اٹھا وہ یہ کہ اگر عزاداری ہماری شہ رگ ہے تو دوسرے حفاظت نہیں کریں گے, ہم اپنی حفاظت خود کریں گے. ہم کسی سے اپنی عزاداری کی تحفظ کی بھیک نہیں مانگیں گے, اور ہم جانتے ہیں کہ کسی نے ہماری عزاداری کا تحفظ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کر سکتے ہماری عزاداری کا تحفظ. اگر یہی وہ ظالم ہیں جن کے خلاف سید و شہدا جیسے کھڑے ہوئے تھے تو یہ کیوں ہماری عزاداری کا تحفظ کریں گے؟ یہی وہ ظالم تھے. یہ بات قوم کے ذہن میں آئی وجہ کہ ہم کیوں کسی کے سامنے بھیک مانگیں, یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم اپنا تحفظ خود کریں گے. اور پھر ہم نے ایک اور بات بھی دیکھی ہے, جب بھی ہمارے اوپر سخت وقت آتا ہے سوائے ہمارے اپنے جوانوں کے کوئی ہمارا دفاع نہیں کر سکتا. جب کراچی کے اندر بم دھماکہ ہوا, کوئی پیراملٹری فورس, کوئی آرمی, کوئی پولیس, کوئی رینجر کیا جلوس کے تحفظ میں رہا؟ وہاں پر آپ ہی کے جوان دوسروں کی جسموں کی لاشیں اڑتے دیکھتے رہے اور علم کو تھامے کھڑے رہے, آپ ہی کے اسکاؤٹ بچوں کی لاشیں گرتی رہیں اور وہ اپنی پوزیشنز کے اوپر کھڑے رہے. یہ آپ کی قوم کی اسپرٹ ہے. اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. یہ جو آپ کراچی کے اندر مصیبت آتی دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جن کو ہم نے کہا کہ ہم تمہارے سامنے کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگیں گے, ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اور جس آدمی نے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سزا دی جاتی ہے. ہمیں سخت مرحلہ گزارنا پڑے گا, اور اس سخت مرحلے کو گزارنے کے بعد ہماری قوم ریئلائز کرے گی کہ نہیں, ہمارے اندر اسٹرینتھ ہے. یہ لوگ ہمیں اس کی سزا دے رہے ہیں, یہ لوگ ہمیں سر اٹھانے کی سزا دے رہے ہیں. کیوں کیوں ملت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس بات کو سوچا کہ وہ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں؟ یہ اس کی سزا دے رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اتنے بندے مارے ہیں, اتنے بندے مارے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کے سامنے کاسے گدائی لے کر کھڑے ہوں اور ہم سے کہیں, ان سے کہیں کہ ہم تم سے امن کی بھیک مانگتے ہیں جو ہم نے نہیں مانگنا ہے. اگر اسی میں عزت ہے تو سید الشہداء نے ہم سے کہا کہ تم عزت کے ساتھ موت لے لو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہم عزت کے ساتھ موت قبول کریں پھر. یہ سید الشہداء کا درس ہے ہمارے سامنے. سید الشہداء نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا. سید الشہداء کے ان عظیم الشان اقوال کو دیکھ لیجیے, یہ جو برادر نے ابھی نعرہ لگایا یہ سید الشہداء کے قول کا آخری حصہ ہے. سید الشہداء نے فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السلتی والذلہ, فرمایا اس لعین فرزند لعین نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے, یا میں زنجیریں قبول کروں یا میں شمشیریں قبول کروں. اس کے بعد سید الشہداء نے فرمایا وہ ہیہات من الذلہ, میں ذلت سے کوسوں دور. یہ ہماری قوم ہے, ہمیں معلوم ہے ہم کیا کس کی قیمت دے رہے ہیں. کچھ لوگ یقیناً پریشان ہو رہے ہوں گے, کچھ لوگ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے, اور کون نہیں چاہے گا. لیکن اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر ابھی بھی اتنی قربانیوں کے باوجود جا کر اس قوم کو کوئی سمجھا سکے کہ دیکھو برادر یہ جو تم جانے دے رہے ہو یہ سید الشہداء کی دی ہوئی عزت کے نام پر جان دے رہے ہو, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ قوم آپ سے نہیں کہے گی کہ ہمیں زندگی چاہیے, یہ جان دے دیں گے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں عزان محترم, ایک دفعہ ریلی ہوئی, ریلی کا ایک اینڈ ہوا جو لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا, اچھا اینڈ نہیں تھا, وہ لوگ پریشان ہوئے. ان میں سے کچھ جوان ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا مولانا ریلی کا اینڈ اچھا نہیں ہوا, ہم نے اتنے دن یہاں پر دھرنا دیا, ہم اتنے دن یہاں پر بیٹھے, اس کا اینڈ اچھا نہیں تھا. میں نے ان سے کہا دیکھو برادر جس کسی نے بھی یہ کام کیا اس نے یقیناً کچھ مصلحتیں دیکھی ہوں گی. تو اس برادر نے مجھ سے ایک عجیب جواب دیا, کہنے کا مولانا اگر کسی نے مصلحت میں یہ سوچا ہے کہ اس نے ہماری جان بچانے کے لیے ریلی ختم کی ہے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں, ہمیں جان نہیں بچانی. آپ یہ مت سوچنا کہ اگر ہم یہاں بیٹھیں گے مر جائیں گے تو آپ ہماری جان بچانے کے لیے اس معاملے کو ختم کرنے پہ مجبور. نہیں, ہم مرنے کو تیار ہیں لیکن عزت کے ساتھ اٹھنا چاہ رہے ہیں. عزیزان محترم یہ آپ کی قوم ہے, اور آپ اس قوم کے مقابلے میں جو ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. آپ کی ذمہ داری سکوں میں محدود نہیں ہے, آپ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں مدد بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا کام ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان توانائیوں کے ساتھ جو آپ کے ذہن کے اندر ہے, اس اپرچونیٹی کے ساتھ جو آپ کو اس وقت اویلیبل ہے, اس تمام انسٹیٹیوٹ اس آرگنائزیشن اس اسٹرکچر کے ساتھ کہ آپ کی ذمہ داری چند ہزار ڈالر پر منتھ ہے, بخدا کہہ رہا ہوں آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے. آپ مختلف فیلڈس کے ایکسپرٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ کانٹیکٹس کے اندر ہیں, ان تمام ایکسپرٹس کے ہوتے ہوئے جن کی فی الحال جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس قوم کی مدد کیوں نہیں کرتے جس کی ہر روز جان و مال کو خطرہ لگا ہوا ہے؟ کیوں آپ کی طرف سے پلاننگ نہیں آتی؟ کیوں آپ کی طرف سے کوئی اتنا بڑا منصوبہ نہیں آتا سامنے, جبکہ یہ آپ کی ایکسپرٹیز کا حصہ ہے؟ عزیزان محترم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہر شخص سے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. اگر مثال کے طور پر کراچی کے اندر ایک بندہ خدا ہے جس کی صلاحیت بس اتنی ہے کہ وہ ایک علم اٹھا کر 24 گھنٹے چل سکے اور وہ یہ کام کر رہا ہے, تو بخدا وہ کسی پی ایچ ڈی سے زیادہ مقام حاصل کرے گا, کیونکہ وہ اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے. اور اگر میرے پاس 50 صلاحیتیں ہیں اور میں اس میں سے ایک کو استعمال کر رہا ہوں اپنے دین کی خاطر, مجھ سے 49 صلاحیتوں 49 پہ کوشچن کیا جائے گا, تم نے کیوں نہیں استعمال کی تھی؟ اس سے سوال نہیں ہوگا جس کے پاس ایک ہی صلاحیت تھی, وہ اپنے پورے ایفرٹس کر چکا ہے, آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ کے پاس یہاں پہ ٹائم بھی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے یہاں پر, آپ کیوں نہیں اس کام کو کر رہے؟ کیا میں ایکسپیکٹ کروں وہاں پر ان لوگوں سے جو ہر روز جنازہ اٹھا رہے ہیں وہ اس کام کو کریں گے؟ جگہ چار آدمی مل کر بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ چاروں باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ عزیزان محترم تھوڑا انصاف کریں. آپ الحمدللہ رب العالمین آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے, آپ کے دلوں میں اس قوم کے لیے درد ہے, آپ اس قوم کے لیے ہمدرد ہیں, چونکہ یہ آپ ہی کا حصہ ہے, آپ ان کا حصہ ہیں, دوری صرف جغرافیہ کی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اتنا ہی باخبر ہیں جو کراچی میں رہنے والا پاکستان کے کسی شہر میں رہنے والا ایک شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتا ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین اویئر ہیں ان تمام باتوں سے. تو عزیزان محترم اس شعار کے ساتھ جو آپ کے پاس موجود ہے, آپ اپنے شعور کی طرف محنت فرمائیے. آپ کی قوم کی کچھ لمبی مدت کی مصلحتیں ہیں, آپ کی قوم کی کچھ لمبی مدت کے اہداف ہیں, تین چار باتوں کو جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہیں معلوم کتنے منٹس میں بول چکا ہوں اور کتنے باقی رہ گئے ہیں. اب انتظامیہ کو پتہ نہیں کون ہے کہ جو مجھے بتا سکے کہ کتنے منٹس اور باقی رہ گئے. بہرحال کچھ کل مینج کیجیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پروگرام شروع کرنے لگتے ہیں, بیٹھنے لگتے ہیں, تو گھڑی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے بجے بیٹھے تھے. میں دیکھنا بھول گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی دیر لگ گئی ہے. 10-15 منٹ ہم اور بات کر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. برادران محترم, ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, نہ کہ اس مجلس قوم کے حساب, قوم کے حساب سے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. بالکل کھل کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, البتہ جتنی بھی کھلنے کی مقام کی اجازت ہے. 2004 کے قریب میں بار بار اس بات کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس 5 سال کا تقریباً ایک گیپ آیا ہے, اس کو ہمیں یوٹیلائز کر لینا چاہیے. اور اگر ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تو پھر ہم ایک ایسی مصیبت میں پھنسیں گے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ٹائم ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. صحیح ہے, میرے ذہن میں جو کیلکولیشنز ہیں اس کے حساب سے ہمارے پاس سال بھر کے بعد تقریباً ایک گیپ آئے گا. میرا اپنا خیال ہے اگلا سال تک مشکلات میں رہے گا, اس سے ابھی ہم نکلنے والے نہیں ہیں. یہ کم از کم 6 مہینے 1 سال ابھی اور مصیبت رہنی ہے میرا اپنی کیلکولیشنز کے مطابق. تقریباً 1 سال کے بعد ہمارے پاس ایک بریک آئے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے وہ بریک ہمیں 4-5 سال دے گا. اچھا, یہ جو بریکس ملتے ہیں اس میں ہمیں فائدہ کیا اٹھانا چاہیے؟ ہماری قوم کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے, ہمارے پاس اچھے فنکشنل انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے. انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں ہمارے پاس. اچھا, انسٹیٹیوشن سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ انسٹیٹیوشن سے ہمارا مطلب یہ ہے, میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تھوڑا سا میں مجلس کے تقاضوں سے باہر نکل رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو اس کو اچھا نہ سمجھ رہے ہوں, لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم اگلی دفعہ موقع کب نصیب ہونا ہے, تو جو ہے وہ ابھی بول دیا جائے تاکہ انشاءاللہ جو فائدہ اٹھانے کا موقع ہو وہ فائدہ اٹھا لیا جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں بہت سادہ سادہ سی. ایک دفعہ جب ایران میں ہوتا تھا تو وہاں پر ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دکھا رہے تھے جس میں ایک کپڑا بیچنے والا بتا رہا تھا کہ بھائی بوڑھا سا آدمی تھا کہ اگر کوئی کپڑا خریدنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, کیا دیکھنا چاہیے. تو وہ جو کپڑا بیچنے والا بوڑھا آدمی تھا اس نے اینکر کو بتایا, کہنے لگا دیکھو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا, اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اسے چاہیے مہنگا کپڑا خریدے, اور اگر کوئی امیر ہے تو اسے چاہیے سستا کپڑا خریدے. تو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا دیکھو جو غریب ہے نا وہ بار بار نہیں خریدتا, ایک ہی دفعہ خریدتا ہے, تو اسے چاہیے مہنگا خریدے, اچھا خریدے, تاکہ لمبی مدت چلے. یہ جو امیر ہوتا ہے نا یہ بار بار خریدتا ہے, تو یہ سستا خرید لے, پھاڑتے رہے, پھر دوبارہ خرید لے. صحیح. اب میں آپ سے ایک بات کہوں گا دوستو, ہم غریب قوم ہیں, کام جو کرو وہ اچھا کرو, چھوٹا کام مت کرو. چھوٹا کام 10 دفعہ کرو گے ضائع کرو گے, ایک دفعہ کرو اچھا کرو, اچھے طریقے سے کرو. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صاحب لوگوں کی اقتصادی صورتحال بہتر کرنی ہے, لوگ غربت سے نہیں نکلے, فقر و فاقہ سے نہیں نکلے, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, موقع نہیں ہوگا سوچنے سمجھنے کا. ٹھیک ہے, آپ نے فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنا ہے, کہیں غربت کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا, یہ مقابلہ کیسے ہوگا, کس طریقے سے آپ مقابلہ کرنا چاہیں گے؟ مقابلے کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بندہ گیا اور اس نے ایک چٹ لکھوا لی کہ میں غریب ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے مدد کی جائے. وہ میرے پاس آ گیا, میں نے چٹ دیکھی, میرا دل بھر آیا, میں نے اس کو 10-15 ہزار 20 ہزار 30 ہزار جتنا بھی اس کا تھا جو میرے پاس اویلیبل تھا میں نے اس کو دے دیا. یہ پیسہ کیا ہوا؟ ختم, ختم ہو گیا. صحیح. اس کی ایک اور صورتحال کیا ہو سکتی تھی؟ ایک اور صورتحال یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو قرض دیا جاتا, پھر یہ قرض واپس دیتا اور اس قرض کو بار بار استعمال کیا جاتا. اچھا اگر میں اس کام کو کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نہ میرے پاس وہ لوگ ہوں گے جو اس کے بارے میں اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کر سکیں، نہ میرے پاس وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پر منتھ اس کی انسٹالمنٹ کو واپس لے سکیں۔ صحیح ہے، اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اس کے حل کو آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن۔ پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے۔ قرضے دینے والے بہت ہیں، صدقہ خیرات دینے والے بہت ہیں، اور اربوں روپیہ صدقہ خیرات میں سالانہ یقیناً جاتا ہے، لیکن یہ اربوں روپیہ ٹریلینز ہو جاتا اگر یہ مائکرو فائنینس کے ذریعے جا رہا ہوتا۔ یہ ٹریلینز ہوتا، پھر ایک کے کام نہیں آتا، دسیوں کے کام آتا اگر یہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے انجام پاتا۔ لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، کون اتنی محنت کرے، کون اتنی محنت کرے۔ لہذا بہت آسان ہے کہ پاکستان سے ایک ای میل آئے گا کہ فلاں آدمی کو 50,000 کی ضرورت ہے، کوئی یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھیے اگر صرف اتنے ڈالر آپ جمع کر لینا تو 50,000 ہو جائیں گے، آپ جمع کر کے بھیج دیں گے، اس کو مل جائے گا، اور اس کے بعد شاید اس کی مشکل حل بھی ہو جائے گی۔ لیکن قوم کا پیسہ ایک جگہ پہ جا کر اسٹک ہوگا، دوبارہ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ کام ہم کب سے کر رہے ہیں؟ جب سے ہمیں یاد ہے۔ یہ بھی برا نہیں ہے کہ آپ کب سے کر رہے ہیں جب سے آپ کو یاد ہے، برا یہ ہے کہ کب تک کریں گے، کیونکہ آپ کے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں، آپ کی تعداد پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو بندے خدا پھر کب کریں گے؟ اور نہیں ہو رہا۔ مجھے تعجب اس بات کے اوپر ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا گرامنگ بینک مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس کا نہیں سنا ہوا ہے؟ نوبل پرائز ہولڈر ہے، آپ نے سارے ماڈل سنے ہوئے ہیں، آپ نے اس ماڈل کو اپنے ملک پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا مشکل ہے؟ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس ماڈل نہیں ہے، آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، کون سی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیوں اپنی ریسورسز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی انرجیز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز بنانے کے 10 چیزیں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں جو ہم نہیں کر رہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو قوم کے مستقبل پہ کیا ہمیشہ رونا ہے کیا؟ کسی نے تو اس کو توڑنا ہے نا، کہ یہ جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ہم، یہ خود سے نہیں ٹوٹے گی۔ دنیا میں کوئی کام حادثے سے نہیں ہوتا ہے، نہ مصیبت حادثے سے آتی ہے نہ مصیبت حادثے سے جاتی ہے، واقعات، اسباب، حوادث، الل ریزنز ہوتے ہیں جو لے کر آتے ہیں، اور انہی ریزنز کے تحت کچھ اور ریزنز ہوتے ہیں جو واپس لے کے جاتے ہیں اسے۔ جس جگہ پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں ہماری کچھ مشکلات ہیں، یہ کسی وجہ سے آئی ہے اور کسی وجہ سے جائے گی، نہ حادثے سے آئی ہے نہ حادثے سے جائے گی، آپ کو یہ سوچنا پڑے گا۔ نمبر ون، پہلی ڈیمانڈ جو ہماری ہے، ہمارے پاس کچھ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہئیں۔ دوسرا معاملہ، پاکستان میں ہمارے ریپوٹیشن کا ایشو ہے۔ اس وقت پاکستان کی کسی شہر رگ کے اوپر ہمارا پرنٹ نہیں ہے۔ کون سی پاکستان کی انڈسٹری ایسی ہے جس کے اوپر ہمارا پرنٹ ہو کہ یہ ان اہل بیت کے چاہنے والوں کے ذریعے سے چل رہی ہے؟ ہمارا پرنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے اس وقت۔ ایک زمانے میں ہم بینکنگ سیکٹر میں ڈومیننٹ تھے، انفارچونیٹلی ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکے، وہ سب کا سب ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا۔ ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہیں لیکن وہ قومی سطح کے اوپر نہیں ہے ہمارے لیے، اس کا ہماری قوم سے، ملت سے اتنا زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے، گویا سیکولر ٹرمز کے اوپر ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، پہلے ہم بیوروکریسی کے اندر بہت اسٹرانگ لیول کے اوپر تھے، بدقسمتی سے اب وہ ہم اس جگہ کے اوپر نہیں ہیں۔ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بینکنگ سیکٹر کے اندر کسی اور کا نام ہے، میڈیکل سائنسز کے اندر کسی اور کا نام ہے، چیریٹی کے اندر کسی اور کا نام ہے، ویلتھ اینڈ فائنینس کے اندر کسی اور کا نام ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا ہمارا نام کہاں ہے؟ دوسری ہماری مشکل یہ ہے، ہمیں پاکستان کے اندر اپنے ریپوٹیشن کو کسی طریقے سے پازیٹیو لائن کے اندر لے کے جانا ہے۔ اس کام کو اگر ہمیں کرنا ہے تو پھر ہمیں فوراً تیسرے پوائنٹ پہ منتقل ہونا پڑتا ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا ڈائیلاگ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کھلا ہوا تو آپ کبھی بھی اپنے ریپوٹیشن کے اندر امپروومنٹ نہیں لا سکیں گے. آپ کے ڈائیلاگ کا دروازہ کھلنا چاہیے فوراً. اور یہ ڈائیلاگ کا دروازہ اگر آپ نے اس نام پہ کھولا کہ دیکھو ہم مصیبت میں پڑے اب ہم تم سے بات کرنے آئے، وہ کبھی نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ ویکر سائڈ ہوں گے. پھر آپ کو اس ڈائیلاگ کو کھولنے کے لیے کوئی ایسی مصلحت لانی پڑے گی جو اس کے بھی کام آ رہی ہو، جو اس کے کام آ رہی ہو. کوئی ایک ایسی انڈسٹری جو پاکستان کی نیڈ ہو اور اس انڈسٹری کے اندر ہمارا کام ٹاپ کے اوپر ہو اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا پاکستان کی تمام قوموں کے ساتھ ڈائیلاگ کا دروازہ کھول سکیں. میں سوچ چکا ہوں کہ وہ انڈسٹری کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ سوچیں اس کے اوپر. آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو اور ہمیں سوچنا پڑے گا. اعزان محترم، یہ تمام چیزیں جو باریکیاں ہیں اس پر، بخدا عرض کر رہا ہوں، یہ جو مر رہے ہیں نا یہ مشکل نہیں ہے، اس کو جھیلنا آسان ہے. یہ جو پلاننگ نہیں ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس کو جھیلنا بہت مشکل ہے. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کہیں گے یہ جذباتی باتیں ہیں، موت کو جھیلنا آسان ہے، یہ سب جذبات. میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئی جذباتیت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں. ابھی آپ کی خدمت میں اس کیلکولیشن کو بھی عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
پاکستان میں ہماری تعداد کتنی ہے؟ جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں اس میں بھی ہم 15% کے قریب ہیں، جو تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہیں وہ 20% کے قریب ہمیں لے کے جائیں گے. اگر ہم اسی 15-20% کے درمیان اپنے آپ کو رکھیں اور پورے پاکستان کی آبادی کو 18 کروڑ کے قریب لے لیں تو ہم کم از کم بھی 2-3 کروڑ کے قریب پہنچ رہے ہیں وہاں پر. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، روزانہ کتنے لوگ شہید ہو رہے ہوں گے؟ میں ایزیوم کر لیتا ہوں نون ان نون سب ملا کر ورسٹ کنڈیشن میں روزانہ 10 کا ایوریج لے لیتا ہوں. اگر روزانہ 10 کا ایوریج لے لوں تو ایک سال کے اندر 3,650 اور 10 سال کے اندر 36,500. 3 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی اس سے؟ نہیں. آپ مجھ سے کہیں گے یہ جو 36,000 آپ نے آدمی لیے ہیں یہ سادہ آدمی نہیں ہے، یہ سب سلیکٹڈ ہے. نہیں، ایک تو یہ کہ سب سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ عام آدمی بھی اس کے اندر مارے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پینک پھیل رہا ہے کہ عام آدمی بھی مارا جا رہا ہے. لیکن اگر سلیکٹڈ بھی ہوں تب بھی ہماری قوم اتنی چھوٹی قوم نہیں ہے، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، یہ قوم چھوٹی قوم نہیں ہے. اور اب آپ اور جا کر دیکھیے تاریخ کے اندر، عزیزان محترم، تمام سیمپلز آپ کے سامنے موجود ہیں سوشل سائنسز کے. 94-95 میں بوسنیا ہرزگوینا کی جنگ ہوئی ہے، 2 لاکھ سے اوپر بوسنینز مارے گئے ہیں، بوسنیا ابھی بھی باقی ہے. آپ کے پاس افریقہ میں روانڈا اور برونڈی کے اندر جنگ ہوئی ہے، 30 دن کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے ہیں، دونوں ٹرائبز ابھی بھی کوٹو ٹوٹ سے ٹرائب دونوں وہیں پر وہیں موجود ہیں ابھی بھی. کوئی قوم مارنے سے نہیں مری ہے، قومیں صرف خوف زدہ ہونے سے مری ہیں، مرنے سے نہیں مری ہیں. جو قوم ڈرتی ہے وہ قوم مرتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ حسین کے چاہنے والے یہ کبھی نہیں ڈریں گے، ان کو کوئی نہیں ڈرا سکے گا. آپ کے پاس آپ کس قوم کو تھریٹ کر سکتے ہیں، دھمکی کسے دے سکتے ہیں؟ آپ ایک فقیر کے پاس آئے جس کی جیب میں کچھ نہیں ہے اور اس سے کہا کہ تم مجھے دے دو ورنہ میں تم سے سب کچھ لے جاؤں گا، تو وہ جیب خالی کر کے کہا کہ لے لو، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ اسے کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ آپ ایک قوم کے پاس آئے اس سے کہہ رہے ہیں تم یہ کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، تو وہ کہے گا ہاں میں مروں گا، میں شہید ہوں گا، میں شہید و شہدا کے سردار ہیں میرے، ان کے لشکر میں چلا جاؤں گا. دھمکی کس بات کی ہے؟ موت کی دھمکی دے رہے تھے نا، میں تو خود کہہ رہا ہوں میں مرنے کو تیار ہوں، مجھے کیا ایشو ہے؟ آپ صرف ایک کام کر لیجئے، لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ شہادت کہتے کسے ہیں.
اے ہماری درسگاہ
کربلا، کربلا
حق قصیدہ راستہ،
کربلا کربلا
شہادتوں کا راستہ،
کربلا کربلا
یہ لوگ ہماری قوم کو اس طرح ختم نہیں کر پائیں گے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے. میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ان کو پتا ہے یہ اس طرح ہمیں نہیں مار سکیں گے. یہ ہمیں بزی کر رہے ہیں, یہ ہمیں مشغول کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے یہ ہمارا حل نہیں ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس میں انوالو ہو گئے اور اس بڑے کام کو نہیں کر سکے تب ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ ختم کرنے کی ترکیب نہیں ہے, یہ بزی کرنے کی ترکیب ہے. انفارچونیٹلی ہم میں سے بہت سارے لوگ اس ترکیب کا شکار ہیں. ہم ان کے بزی ہونے میں بزی کر دیے گئے. کیوں ہوا ہے؟ چونکہ ہماری پرائیورٹیز سیٹ نہیں تھیں. ہمارے بحران, ہمارے کرائسس اور ہمارا ڈائلیما ایک ہی ہے, ہماری پرائیورٹیز سیٹ نہیں ہوئی بھی. ہمیں نہیں پتا ہم نے کس چیز کے اوپر زیادہ کام کرنا ہے, کس چیز کے اوپر کم کام کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا, میرے خیال میں اب شاید تشریح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. جس قوم کے اندر شعور نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے, اس کو کوئی بھی ایکسپرٹ کسی بھی ٹائم پر کسی بھی طرف دھکا دے سکتا ہے, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں بار بار ہمارے ساتھ. بعض اوقات اتنے کم ریسورسز کو استعمال کر کے کرتے ہیں کہ یقین مانیے میرا دل چاہتا ہے بعض اوقات سر دیوار پہ ماروں. اتنے کم ریسورسز پر استعمال کر کے کیوں؟ تھوڑا ہمارے اندر اسٹرینتھ ہونی چاہیے, تھوڑا ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. اور عزیزان محترم, اس گیم میں آپ لوگ بہت زیادہ انوالو ہو سکتے ہیں. آپ کم سے کم اپنے ذہن کو استعمال کیجئے. میں آپ کی خدمت میں ثابت کر رہا تھا, یہ ہم مارنے سے نہیں مریں گے, اس طرح سے کوئی نہیں مار سکے گا ہمیں. یہ صرف ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں, یہ ہمیں مشغول کر رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ابھی تک ہماری قوم نے یہ ثابت کیا, یہ خوفزدہ ہونے کو تیار نہیں ہے, یہ خوفزدہ نہیں ہوتی. اچھا آپ کہیں گے نہیں, لوگ خوفزدہ ہیں, پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کی علیحدہ کہانی ہے. پاکستان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں, اس کی علیحدہ کہانی ہے. چلیں اب اتنی باتیں ہو گئی ہیں, میں ہمیشہ سوچتا ہوں پہلے سیشن کو آخری سمجھو, تو جو سمجھ میں آئے وہ بولو. تو کیونکہ اللہ جانتا ہے کتنی زندگی باقی ہے, کتنی نہیں باقی, کب آنا نصیب ہو کب نہ ہو. تو چلو ادھر تک بات آ گئی, تو ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مسلسل پاکستان میں ہمارے سامنے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمیں چھوڑ کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا ہوں, اگر تم پاکستان میں کوئی ایسا کام کر رہے ہو جو تمہارے جانے پہ ویکیوم بنے گا تو مت جاؤ. یہ غریب قوم ہے, اسے ویکیوم کا صدمہ دے کے مت جاؤ. اس قوم نے تمہیں تیار کیا ہے, تم اس قوم کے ذریعے تیار ہوئے ہو, تمہاری کچھ صلاحیتیں بنی ہیں. تم پتہ ہے تم ایک کام کرو جو دوسرا نہیں کر رہا, تم جاؤ گے اس ویکیوم کو فل کرنے میں ٹائم لگے گا, قوم کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو جائے گا تو جگہ خالی ہوگی, تو مت جائے. اپنے آلٹرنیٹس تیار کریں, اپنے جانشین بنائیں فوراً. اس لیے بھی بنائے کہ شاید اس نے شہادت کے ذریعے جانا ہو, تو اس کی جگہ پہ کسی کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر تم ایسا کام نہیں کر رہے, کوئی صرف ہماری سیاہی کا حصہ ہو, ہماری پبلک کا حصہ ہو, ہم 100,000 ہوتے ہیں تم 1 ہو اس کے اندر, اگر اتنے ہو ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی ایشو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ ہماری سیاہی کو کم نہیں کرے گا, ہماری تعداد کم نہیں ہوگی تمہارے جانے سے. تم چھوڑ کے چلے جاؤ, کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی. پچھلے سال میں میلبرن میں تھا, پچھلے سال مجھے یاد آتا ہے میلبرن میں تھا, پہلی دفعہ عاشور کا جلوس نکلا, 4,000 لوگوں نے شرکت کی تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میلبرن میں عاشور کا جلوس نکلے گا. یہ کون لوگ تھے؟ زیادہ تر وہ ہزارہ تھے جو کوئٹہ کی دو پہاڑوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے, ان کو دشمن نے وہاں سے بھگایا اور یہ میلبرن پہنچے, اور اب امام حسین کا پرچم وہاں لہرا رہا ہے.
نعرہ صلوات, اللہم
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اس سے تھریٹ نہیں ہو رہے ہم, اسے میں نہیں کہہ رہا چھوڑ کے جائے. وہ جو رسپانسبل آدمی ہے پاکستان کے اندر وہ رکے. میں اپنے لیے اعلان کرتا ہوں, میرے لیے چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے, مجھے وہیں مرنا چاہیے. میں اب اسے سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں تاکہ کبھی میرا دل بھی چاہے تو میں بولوں میں اعلان کر چکا ہوں، میرے لیے ہلنے کا چانس نہ رہے، میرے جیسے کچھ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، چونکہ میں نے وہاں پہ کام کیا ہے، اپنے لیے ایک پوزیشن بنائی ہے، دین کے نام پہ خدمت کرنے کے لیے میرے پاس کچھ اپرچونیٹیز ہیں. اگر میں اس جگہ کو چھوڑ کے جاؤں گا، اس کو دوبارہ فل کرنے میں اگر چند مہینے بھی لگتے ہوں تو قوم پہ ظلم ہے، قوم کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اگر کوئی کہے اس میں آپ مر سکتے ہو تو میں کہوں گا ہاں یہ مرنا ہے، ٹھیک ہے یہ مرنا قبول ہے. کیوں؟ اس مرنے سے لاس نہیں ہے، اس مرنے میں کوئی لاس نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہوں گا ہم شہادت سے کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، شہادت سے نقصان نہیں اٹھائیں گے، ڈرنے سے نقصان اٹھائیں گے. اگر ہم نہ ڈریں تو ہم اس موت پر، اس شہادت پر کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے، چاہے یہ 50,000 کیوں نہ ہو جائے ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا. عزیزان محترم، یہ قوم ہے، اس وقت سخت وقت سے گزر رہی ہے، یہ چیلنج کا ٹائم ہے، یہ کام کرنے کا ٹائم ہے. میں مذاق میں دوستوں سے کہتا ہوں، ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ 20-25 سال پہلے کوئی پروجیکٹ شروع کرنے لگتے تھے نا، تو یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے، جو کام کرنے لگتے تھے بند، جو کام کرو بند. اب ایک زمانہ وہ آ رہا ہے جس میں ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے ویکینسیز خالی ہیں، ہے کوئی جو اپلائی کرے؟ جو اپلائی کرتا ہے ایک کام مل جاتا ہے، یہ کام بھی کر لو، یہ کام بھی کر لو، یہ جیسے کسی کام میں کودتے ہیں وہ کام تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، دیکھو کس طرح تیار ہو رہا ہے. یہ چیلنج کا ٹائم ہے عزیزان محترم، اس کو سیریس لیں، اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کریں، اس کو سطحی لیول پر، لیول بالکل اوپر کے لیول پہ بیٹھ کے جواب مت دیں، اس کو ڈیپتھ میں جا کے جواب دیں. اپنی ریسورسز کو پراپرلی استعمال کریں، اپنی پلاننگ کو لمبی مدت کے اوپر رکھیں، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں، لیکن آگے کا راستہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اسٹیپ کہاں اٹھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں، پھر آپ کسی طرف دھکیل دیے جائیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. عزیزان محترم، لب لباب یہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا میں میلاد میں آتا ہوں مجلس بنا دیتا ہوں، دیکھیں اب مجلس بن گئی. مجھے اس کا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سید الشہداء کا کام ہے، یہ سید الشہداء کا کام ہے، ہمیں سید الشہداء کے اس نام کو بلند کرنا ہے. آخری بات عرض کروں گا، کبھی ہم ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ کچھ بے وقوفوں کی طرف سے یہ دعوت آتی ہے کہ اگر عزداری سے ہاتھ اٹھا لو نا پھر صلح ہو سکتی ہے، باقاعدہ دعوت آتی ہے کہ بھائی اگر عزداری سے ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو صلح ہو سکتی ہے. تو ہم ان کو جواب میں کہتے ہیں، دیکھو برادر، جو کوئی بھی ہو تو ایک بات اس بات پہ یقین کر لو، ہمارا امام حسین سے ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ہم نے اپنی ماؤں سے گھٹی میں لیا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر اس پہ کہتے ہو مارنے والے ہو تو مار لو، لیکن تم یہ سوچو کہ ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے.
یہ جاں ہے ہماری قرض حسین، یہ جاں تو ہم کو دینی ہے، تم کتنے حسینی مارو گے، یہ ساری قوم حسینی ہے.
یہ سید الشہداء کے ساتھ ہمارا کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے اوپر ہم وفادار ہیں، اس کمٹمنٹ کے اوپر جان بھی دینے کو تیار ہیں، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب بھی ہم نے امام حسین کے نام پہ جان دی ہے، سید الشہداء نے ہماری قوم بنائی ہے. آخری بات بالکل عرض کروں، ہمیشہ اس بات کو میں اپنے اندر یقین کے طور پہ سمجھتا ہوں، ہم قوم نہیں ہیں جو عزا کر رہی ہے، عزا ہے جس نے ہمیں قوم بنایا ہوا، عزا نے ہمیں قوم بنایا، ہم عزا کے ناطے قوم بنے اور اس ناطے کو ہم باقی رکھیں گے. اس میں ہمارا اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، پرامس ہے، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آخر میں آپ کی اس حسن سماعت کا انتہائی شکر گزار ہوں. میں نے موضوع کو آگے پیچھے کافی کیا، کہاں سے شروع کیا، کہیں پہ لکھے گیا، اور بیچ میں کچھ پیرافریز میں بھی گیا، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات کو اپنے اندر فیل کرتا رہا کہ جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کی خاطر کچھ محفل کے تقاضوں کو بھی تبدیل کر دیا. یہ ساری باتیں ہوئیں تو شروع میں ڈیمانڈ تھی ایک کہ کچھ منٹ بولنا ہے، اس کو بھی میں نے تبدیل کیا تاکہ میں وقت کو یوٹیلائز کر لوں. میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا، میں ان کا بہت وقت لے چکا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں درخواست کروں گا کہ دعا کرنے کے لیے مولانا صاحب تشریف لائیں تاکہ ان کے انشاءاللہ ان کے نفس سے برکت بابرکت سے ہم سب لوگ مستفید ہو سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.